نمبر دو۔ پھر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ جب آتم صاحب امرتسر سے تعلیم یافتہ سانپ کے حملے سے ڈر کر بھاگے اور لدھیانہ میں اپنے داماد کے پاس پناہ گزیں ہوئے تو اس جگہ بھی شدید خوف کے دورے کے وقت وہی تمثلی نظارہ آتم صاحب کی آنکھوں کے آگے پھر گیا جو غلبہ خوف کے وقت پھرا کرتا ہے، مگر اب کی دفعہ ان کو سانپ دکھائی نہیں دیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک خوفناک حالت پیدا ہوئی، یعنی یہ کہ بعض مسلح آدمی نیزوں کے ساتھ ان کو دکھائی دیے کہ گویا وہ ان کے احاطہ کوٹھی کے اندر آ کر بس قریب ہی آ پہنچے ہیں اور قتل کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ ہمیں معتمد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس حملے کے بعد آتم صاحب اپنی کوٹھی میں بہت روتے رہے اور کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ کسی انسان نے حملہ کیا، بلکہ ہر وقت ایک پوشیدہ ہاتھ کا خوف ان کے چہرے پر نمایاں تھا، اور وہ خوف اور بے آرامی بڑھتی گئی اور دل کی غمناکی اور دھڑکا زیادہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ قہر زدہ یہودیوں کی طرح پاؤں کے تلوے نے پھر بے قراری ظاہر کی اور وہ کوٹھی بھی کچھ ڈراؤنی سی معلوم ہوئی۔ اور سچ بھی تھا کہ جس کوٹھی کے احاطے میں ایسے مسلح پیادے یا سوار گھسائے کہ باوجود سخت انتظام اور اہتمام پولیس کے لوگوں کے جو حفاظت کے لیے دن رات وہیں جمے رہتے تھے پکڑے نہ گئے، اور نہ ان کا حلیہ دریافت ہو سکا اور نہ یہ پتہ لگا کہ کس راہ سے آئے اور کس راہ سے چلے گئے، اس خوفناک کوٹھی میں آتم صاحب کیوں کر رہ سکتے تھے؟ انسان فطرتاً یہ عادت رکھتا ہے کہ جس جگہ سے ایک مرتبہ اس کو خوف آوے تو پھر اسی جگہ رات کو رہنا پسند نہیں کرتا، غرض انہی وجوہ سے آتم صاحب کو لدھیانہ بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن اب بحث یہ ہے کہ کیا حقیقت میں کوئی جماعت نیزوں یا تلواروں والی بمقام لدھیانہ آتم صاحب کی کوٹھی میں گھس آئی تھی؟ اس بحث کو ہم صرف ان دو کلموں سے طے کر سکتے ہیں کہ اگر بمقام امرتسر آتم صاحب پر فی الحقیقت کسی تعلیم یافتہ سانپ نے حملہ کیا تھا تو پھر اس جگہ بھی نیزوں تلواروں والے آتم صاحب پر ضرور آ پڑے ہوں گے، اور اگر آتم صاحب اس پہلے حملے کے بیان کرنے میں صادق ہیں تو اس دوسرے حملے میں بھی صادق ہوں گے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جیسے آتم صاحب بمقام امرتسر سانپ پکڑنے میں ناکام رہے اور اس کو مار بھی نہ سکے، یہی ناکامی آتم صاحب کو اس جگہ بھی نصیب ہوئی باوجود کہ پولیس کا انتظام اور داماد کی احتیاطیں امرتسر سے زیادہ تھیں۔ اور یہ افسوس اور بھی زیادہ ہوتا ہے جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ آتم صاحب جیسا ایک تجربہ کار سرکاری ملازم پینشنر جو مدت دراز تک ایکسٹرا اسسٹنٹی کا کام کرتا رہا، کیا وہ اس فوجداری قانون سے ناواقف تھا کہ جب اس اقدام قتل تک نوبت پہنچی تھی تو وہ بذریعہ عدالت باضابطہ ہمارا متعلقہ تحریر کروا کر امن سے لدھیانہ میں لیٹا رہتا؟ یہ بات کچھ تھوڑی نہیں تھی کہ بقول ان کے جو بعد میں بنائی گئی ہے کہ اقدام قتل کے لیے ان پر حملہ ہوا، مگر ان سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس ظالمانہ واقعہ کو چند اخباروں میں ہی درج کروا دیتے، بلکہ بقول شخص کہ مشتے کے بعد از جنگ یاد آید بر کلہ خود باید زد، ان باتوں کو اس وقت ظاہر کیا جب وہ وقت ہی گزر گیا اور 15 مہینے کی میعاد منقضی ہو گئی، پھر بھی یاروں دوستوں نے بہت زور مارا کہ آتم صاحب ابھی نالش کر دیں، مگر چونکہ وہ اپنے دل میں جانتے تھے کہ یہ سب آسمانی امور ہیں اور سمجھتے تھے کہ نالش کرنا تو آپ اپنے ہاتھ سے ہلاکت کا سامان جمع کرنا ہے، اور خود اس قدر شوخی بھی خطرناک ہے کہ اپنے خوف اور رجوع کو اور پہلو میں لا کر چھپا دیا اور خدا تعالیٰ کے احسان کو یاد نہ رکھا، اس لیے انہوں نے باوجود ڈاکٹر کلارک کے بہت سے سیاپے کے نالش نہ کی، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ نالش کی تقریب پر قسم بھی دی جائے گی، بس اسی خرخشے سے جو ان کی جان پر وبال لاتا تھا کنارہ کیا۔ مگر تاہم یہ کنارہ کشی بے سود ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑتا، نادان پادریوں کی تمام یاواگوئی آتم کی گردن پر ہے۔ اگرچہ آتم نے نالش اور قسم سے پہلو تہی کر کے اپنے اس طریق سے صاف بتلا دیا کہ ضرور رجوع بحق کیا، اور 3 حملوں کی طرز وقوع سے بھی بتلا دیا کہ وہ حملے انسانی حملے نہیں تھے، مگر پھر بھی آتم اس جرم سے بری نہیں ہے کہ اس نے حق کو اعلانیہ طور پر زبان سے ظاہر نہیں کیا، صرف اس کے افعال پر غور کرنے سے عقل مندوں پر حقیقت ظاہر ہو گئی۔ نمبر 3۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ جب آتم صاحب لدھیانہ میں بھی آسمانی سلاح پوشوں کا مشاہدہ کر چکے تو ان کا دل وہاں رہنے سے بھی ٹوٹ گیا اور حق کے روپ نے ان کو دیوانہ سا بنا دیا۔ تب وہ اپنے دوسرے داماد کی طرف دوڑے جو فیروز پور میں تھا، شاید اس سے یہ غرض ہوگی کہ وہ اپنے ان عزیزوں کی آخری ملاقاتیں سمجھتے ہوں گے کہ شاید پوشیدہ رجوع معتبر نہ ہو، اور دل میں ٹھان لیا ہوگا کہ اگر میں باوجود اندرونی توبہ اور رجوع کے پھر بھی بچ نہ سکوں تو بارے اپنی لڑکیوں اور عزیزوں کو تو مل لوں۔ بہرحال وہ افتاح خیزاں فیروز پور پہنچے اور پیشگوئی کی عظمت نے ان کی وہ حالت بنا رکھی تھی جس سے ہراس اور ترس اور پریشانی ہر وقت مترشح ہو رہی تھی، اور حق سے خائف ہونے کی حالت میں جو جو دہشتیں اور قلق اس شخص پر وارد ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے یا ظن رکھتا ہے کہ شاید عذاب الہی نازل ہو جاوے، یہ سب علامتیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ جب خوف اس جگہ بھی اپنی نہایت کو پہنچا تو دوریے مرض کی طرح وہی نظارہ پھر نظر آیا جو لدھیانہ میں نظر آیا تھا، مگر اب کی دفعہ وہ کرشمہ ایک قدرت نہایت ہی جلالی تھا جس نے آتم صاحب کے دل پر بہت ہی اثر کیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ پھر میں نے فیروز پور میں دیکھا کہ بعض آدمی تلواروں یا نیزوں کے ساتھ آ پڑے۔ غرض معتبر وسائل سے معلوم ہوا ہے کہ اب کی دفعہ ان پر خطرناک خوف طاری ہوا اور خواب میں بھی ڈرتے رہے، اور اس عرصے میں ایک حرف بھی اسلام کے برخلاف منہ سے نہیں نکالا، اور نہ کسی کے پاس یہ شکایت پیش کی کہ میرے پر یہ تیسری مرتبہ حملہ ہوا۔ ان تمام حملوں پر نظر غور ڈالنے سے ہر ایک پہلو سے آتم صاحب قابل الزام ٹھہر گئے ہیں، کیونکہ باوجود کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تین حملے ہوئے جن میں سے پہلا حملہ تعلیم یافتہ سانپ کا حملہ ہے، مگر آتم صاحب نے نہ تو حملہ کرنے والوں کو پکڑا اور نہ حسب ضابطہ کسی تھانے میں رپورٹ لکھوائی اور نہ کسی عدالت میں نالش کی اور نہ امن حاصل کرنے کے لیے عدالت کے ذریعے سے ہمارا مچلکہ لکھوایا، اور نہ مجرموں کے پکڑنے کے لیے اندھی پولیس نے کچھ مدد دی، اور نہ مجلسوں میں اس بات کا تذکرہ کیا، اور نہ اخباروں میں ان متواتر تین واقعات کو قبل گزرنے میں یاد کے چھپوایا، اور نہ مجرموں کا کوئی حلیہ بیان کیا، اور نہ ان کے بھاگنے کے وقت کوئی کپڑا وغیرہ ان کا چھین لیا۔ یہ تمام وہ امور ہیں جو آتم صاحب کے جو ایکسٹرا اسسٹنٹی وغیرہ کرتے بوڑھے ہو گئے کامل طور پر ملزم کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان الزاموں سے بریت ثابت کرانے کے لیے اگر پہلے نہیں ہو سکا تو بعد میں ہی نالش کر دیتے، اور تین حملوں کا عدالت میں ثبوت دے کر ایک تو جھوٹی پیشگوئی کی سزا دلواتے اور دوسرے اقدام قتل کی سزا سے بھی خالی نہ چھوڑتے، لیکن وہ ایسے چپ ہوئے کہ ان کی طرف سے آواز نہ اٹھی۔ بعض اخبار والوں نے بھی بہت سے آپا کیا مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ ڈاکٹر کلارک مارٹن سر کھپا کھپا کر رہ گیا، مگر انہوں نے اس کے جواب میں بھی دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، حالانکہ عقلاً و انصافاً و قانوناً ان کا دامن اسی حالت میں پاک ہو سکتا تھا جبکہ وہ اپنے ان دعووں کو جن پر خوف کی بنیاد رکھی گئی تھی بذریعہ نالش یا جس طرح چاہتے ثابت کر دکھاتے۔ اور ان کی یہ تین حالتیں کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے اقرار اور اپنے افعال و حرکات سے اثنائے پیشگوئی میں اپنا سخت درجے پر ڈرتے رہنا ظاہر کیا، اور دوسرے یہ کہ اس ڈر کی وجہ تین حملے بتلائے جو بغیر پورے ثبوت کے کسی عقل مند کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہیں بلکہ قیاس اور عقل سے بھی دور ہیں، اور تیسرے یہ کہ ان تین حملوں اور بے جا الزاموں کا کچھ بھی ثبوت نہیں دیا، نہ عدالت کے ذریعے سے نہ دوسرے کسی طریق سے۔ یہ تینوں حالتیں ان کو اس بات کی طرف مجبور کرتی تھیں کہ اگر ان کے پاس ان بے جا الزاموں کا کوئی بھی ثبوت نہیں تو وہ قسم ہی کھا لیتے۔ پس ان کے دروغ گو اور ناحق ہونے پر چوتھا قرینہ یہی ہے کہ وہ قسم سے بھی گریز کر گئے، اور 4,000 روپیہ ان کے لیے نقد پیش کیا گیا مگر مارے خوف کے انہوں نے دم نہ مارا۔ ہمارا قسم لینے سے کیا مدعا تھا، یہی تو تھا کہ جس ڈر کے وہ اقراری ہو کر پھر خلاف واقعہ اور خلاف قیاس یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈر تین متواتر حملوں کی وجہ سے تھا، یہ غیر معقول عذر انہوں نے ثابت نہیں کیا، اور نہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ عاجز کوئی مشہور ڈاکو اور خونی ہے جو ان سے پہلے بھی کئی خون کر چکا ہے، لہذا انصافاً ان پر لازم تھا کہ ایسی بے جا تہمتوں کے بعد جو قانوناً بھی ایک سخت جرم کی صورت رکھتی ہیں قسم کھانے سے ہرگز دریغ نہ کرتے۔ اگر واقعی طور پر ان کے مذہب میں قسم کھانے کی ممانعت ہوتی تو ہم سمجھتے کہ مذہب نے ان کو قسم سے جو بریت کا مدار تھا محروم رکھا، لیکن ہم نے تو اپنے اشتہار چہاروں میں ان کی بائبل ان کے سامنے کھول کر رکھ دی اور ثابت کر دیا کہ ان کے عام بزرگ قسم کھاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا پولوس رسول بھی جس کے اجتہاد اور طریق سے منہ پھیرنا ایک عیسائی کے لیے کفر اور بے ایمانی میں داخل ہے، وہ بھی قسم کھانے سے نہیں بچ سکا۔ دیکھو کرنتھیاں 15:31۔ ان قسموں کی تفصیل کے لیے ہمارا اشتہار چہارم مورخہ 27 اکتوبر 1894 پڑھنا چاہیے، تا معلوم ہو کہ جواز قسم میں ہم نے کس قدر ثبوت دیا ہے، اور نہ صرف انجیل بلکہ تمام بائبل کے حوالے دیے ہیں، مگر آتھم صاحب نے اپنی انجیل کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کی۔ وجہ یہ کہ وہی آسمانی روب ان کے دل پر غالب ہوا جس نے 3 حملوں کا نظارہ دکھلایا تھا۔ تب پادریوں کو فکر پڑی کہ آتھم نے ہمارے منہ پر سیاہی کا دھبا لگایا، اس لیے ڈاکٹر کلارک نے سراسر بے ایمانی کا طریق اختیار کر کے ایک گندا اشتہار نکالا، جس کا حاصل مطلب یہ تھا کہ مذہب عیسائی میں قسم کھانا ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ مسلمانوں میں خنزیر کا گوشت کھانا۔ مگر اس حیا کے دشمن کو ذرا بھی انجیل اور پترس اور پولوس کی عزت کا خیال نہ آیا، اور نہ یہ سوچا کہ اگر یہی مثال سچ ہے تو پھر پولوس رسول کو ایماندار کہنا بے جا ہے جس نے سب سے پہلے اس ناپاک چیز کا استعمال کیا۔ جس حالت میں ایک مسلمان خنزیر کو حلال سمجھنے والا تمام فرقوں کے اتفاق سے کافر ہو جاتا ہے، اور اس کو کھانے والا پرلے درجے کا فاسق بدکار کہلاتا ہے، تو پھر ہمیں ڈاکٹر کلارک صاحب اس بات کا ضرور جواب دیں کہ وہ اپنے حضرت پولوس کی نسبت ان دونوں خطابوں میں سے کس خطاب کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سچی بات کو چھپانا بے ایمانوں اور لانتیوں کا کام ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پولوس نے قسم کھائی، پترس نے قسم کھائی، اور زبور میں لکھا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہی قسم نہیں کھاتا؟ دیکھو زبور 63:11۔ کیا ہم تسلیم کریں کہ فقط آتھم صاحب ہی قسم کھانے سے بچے اور دوسرے تمام بزرگ عیسائی قسم کا خنزیر کھاتے رہے، اور اب بھی بجز اس قسم کے خنزیر کھانے کے کوئی اعلیٰ درجے کی ملازمت جو متعہد عہدیداروں کو ملتی ہے کسی عیسائی کو نہیں مل سکتی ہے؟ اور طرفہ تر یہ کہ آتھم صاحب کا 2 مرتبہ عدالت میں قسم کھانا ثابت ہو چکا ہے، اگر وہ انکار کریں تو ہم نقل لے کر دکھلا دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں سے شاید شاذ و نادر کوئی ایسا ہو جس کو قسم کھانے کا اتفاق نہ ہوا ہو، بلکہ انگریزی قانون نے قسم کھانا عیسائیوں کے لیے خاص حق رکھا ہے اور دوسروں کے لیے اقرار صالح۔ اب ہم منصفین سے پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قسم سے گریز کرنے کے لیے آمدن اپنے سوانے کو چھپایا، اور وہ جانتے تھے کہ پہلے اس سے ہم کئی دفعہ قسمیں کھا چکے ہیں، مگر ارادتاً ان قسموں کو پوشیدہ رکھا اور ایک نہایت مکروہ جھوٹ بولا اور کہا قسم ہمارے مذہب میں ایسا ہی بدکاری کا کام ہے جیسے مسلمانوں میں خنزیر، اور اپنے بزرگوں کو اپنی زبان سے فاسق فاجر قرار دیا، کیا ان کے اس طریقے سے اب تک ثابت نہ ہوا کہ اگر وہ اپنے تئیں حق پر جانتے تو اس ذلت و رسوائی کو ہرگز ہرگز اختیار نہ کرتے؟